عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے، وہ ہے کہ بعض زیب و زینت کی چیزیں ہمارے یہاں فیشن کے طور پر رائج ہو گئی ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس سے ہم تمام لوگوں کو منع کیا ہے، جس میں خصوصاً ریشمی لباس اور سونے کا استعمال، وعلیہ السلام، سونے کا استعمال. آج یہ کہا جا سکتا ہے بھائی کپڑے اتنے نکل گئے ہیں کہ اب ریشمی لباس کی ضرورت نہیں پڑتی، استعمال میں کم ہے ہمارے، لیکن آج سونے کا استعمال مردوں میں بے انتہا ہے، جو شاید اس سے پہلے صدیوں میں کبھی نہ رہا ہو. آپ دیکھ لیں انگوٹھیاں رہتے ہیں کان میں، ایک زنجیر اور چین ڈال لیا کرتے ہیں، اور یہاں سے اب تجاوز کر کے اب تو لوگوں کے کان میں بھی تقریباً آ ہی گیا ہے، اور یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بہت ہی بڑی مذمت بیان کی ہے. اسی سلسلے میں میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت، جس کو امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، پڑھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ من لبس الحریر فی الدنیا، جو انسان، جو مرد، عورتیں نہیں، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زیب و زینت کی چیزیں حلال قرار دی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من لبس الحریر فی الدنیا، جس شخص نے اس دنیا کی زندگی میں، جس مرد نے دنیا کی زندگی میں ریشمی کپڑا، چاہے وہ رومال کی شکل میں ہو یا قمیص کی شکل میں ہو، کندورے کی شکل میں ہو یا کسی بھی ناحیے سے جو پہنا جاتا ہے، من لبس الحریر فی الدنیا، جس انسان نے حریر یعنی ریشم کو دنیا میں استعمال کر لیا ہے، لم یلبسہ فی الآخرہ، اسے آخرت میں اس ریشمی لباس کو عطا نہیں کیا جائے گا، وہ محروم رکھا جائے گا. امام ابو داؤد، امام ترمذی، احمد بن حنبل اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ ذهبا فجعله فی یمینہ، آپ نے سونا اٹھایا اور آپ نے سونے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، وَأَخَذَ حَرِيرًا فَجْعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، اور آپ نے ریشم اٹھایا اور ریشم کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. اس طرح سے دائیں ہاتھ میں آپ نے سونا اور بائیں ہاتھ میں آپ نے حریر، ریشم کا کپڑا، یہ دونوں آپ نے لیا. اور فَخَرَجَ عَلَيْنَا، دونوں ہاتھوں میں ریشم اور سونا لے کر کے آپ باہر مجلس میں آئے اور آپ نے سامنے، اور آپ نے اے لوگوں سن لو، ان اللہ حرم ہذین علی ذکور امتی، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم ہذین علی ذکور امتی، اے لوگو یہ دونوں چیزیں، یہ سونا ہے اور یہ ریشم ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے امت کے مردوں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ان دونوں لباس کی حرمت پر بالکل واضح ہے، جس میں ذرہ برابر کوئی پیچیدگی یا سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی. ان اللہ حرم ہذین علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں ریشم اور سونا میرے امت کے مردوں پر اللہ نے حرام کرا دے دیا ہے اور عورتوں کے اوپر حلال، عورتوں کے لیے حلال. یہ دونوں چیزیں کسی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کسی مرد کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر بتائے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اگر ریشمی قمیص کپڑا پہن لیا جائے تو اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اس موقع پر ریشم کا پہننا حلال ہوگا. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض صاحب اکرام تھے جن کو خارش قسم کی ایک بیماری ان کے بدن پر لاحق ہو گئی، بیمار تکلیف ہو گئی. کسی نے بتا رکھا تھا اور یہ اس زمانے میں عام دستور تھا اور لوگوں مشہور بات تھی کہ اگر کسی انسان کو یہ خارش اور اس قسم کے دانے نکل گئے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ریشمی کپڑا پہن لیں، ریشمی لباس استعمال کر لے، قمیص پہن لے، بدن پر وہ چپک جائے تو یہ بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن العوام اور بعد دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس بیماری میں مبتلا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریشم کی قمیص استعمال کرنے اور پہننے کی اجازت دی گئی تھی. اسی طرح سے اگر کسی کو کچھ تھوڑی سی بیماری، معمولی سے سونا استعمال کرنے کی نوبت آ جائے، کسی علاج معالجے کسی ضرورت کے تحت، تو اللہ تعالیٰ نے سونا بھی ان کے لیے حلال قرار دے رکھا ہے. مثلا ایک صحابی تھے، صحابی جنگ کلاب، یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں مدینے کے قریب بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی مدینے والوں کی مشرکوں کی ایمان لانے سے پہلے، ان میں ایک صحابی کی یہ ناک کٹ گئی تھی، ناک کسی نے تلوار سے مارا، ان کی ناک ہی صاف ہو گئی. صحابی کیا تو اس وقت صحابی نہیں تھے، جب وہ ان کی ناک کٹ گئی تو ناک کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے چاندی کی ناک، جیسے کسی کا آج پیر کٹ جائے تو لکڑی کے ایک پیر مل جاتا ہے، لوگ لگا لیتے ہیں پلاسٹک کا، تو اس زمانے میں اگر کسی کا کوئی عضو خراب ہو گیا، ظاہری عضو، تو چاندی کا لوگ بنا دیا کرتے تھے. تو ان کے ناک جب کٹ گئی تھی تو اس موقع پر انہوں نے اپنے عیب کو چھپانے کے خاطر چاندی کی ناک انہوں نے بنوا لی اور اسی پر انہوں نے چشمہ کر لیا، لگائے رکھتے تھے. لیکن اس میں بدبو آنے لگے کچھ دن کے بعد، پھر اس کو نکالنا، صفائی ستھرائی کروانا بڑا مسئلہ تھا. انہی ایام میں جب اسلام آیا تو مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہو جانے کے بعد، چونکہ اب مسلمان ہو گئے، اب حلال و حرام کے بارے میں سوچنا ہے، یہ چیز ہم کرتے ہیں یہ میرے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ساری فکر تھی. تو مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ میری ناک جنگ کلاب میں کٹ گئی تھی، میں نے چاندی کا ناک لگا لیا تھا، اور پھر بدبو آتی ہے، آیا ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو نکال کر کے پھینک دیں کہ باقی رکھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں چاندی کے ناک تم نے لگا رکھا ہے اپنے ذرا حسن جمال اور خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے، کٹی ہوئی ناک کے بدلے تو نے چاندی کے ناک لگا رکھی ہے، اگر اس میں بدبو آتی ہے اور اس میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا کرو، اس کو نکال کر کے پھینک دو اور سونے کی ایک ناک بنا کر کے تم پہن لو۔ تو وہ سونے کی ناک لگا کر کے، یعنی سونار کے ہاتھ سے بنوا کر کے، اور اپنی اس ناک پر انہوں نے سونے کی ناک فٹ کر رکھی تھی، جس سے بظاہر ناک، جس کو کہتے نکٹا ہو جانا، نکٹا جو ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے چہرے کا حسن ختم ہو گیا تھا، بھدا پن ظاہر ہو رہا تھا، اس سونے کی ناک لگا لینے کے بعد وہ عیب دور ہو گیا۔ تو اس طرح سے اور آثار ملتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو پڑ گئی اس قسم کی علاج معالجے کی یا کوئی اور، تب تو تھوڑا سا سونا چاندی یا اس طرح سے ہمارے لیے ریشم حلال ہے، ورنہ عام حالات میں مردوں کے لیے نہ تو ریشم حلال قرار دیا گیا ہے اور نہ تو سونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس انسان نے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں جو نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جنت میں ملنے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے، یہ نعمت اس وقت بندے کو جنت میں ملے گی جبکہ دنیا میں اس کو استعمال نہ کرے۔ جنت میں اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی، ہم کو ملے گی، لیکن دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے کسی مصلحت کے بنا پر وہ چیز ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور شرط رکھی ہے کہ جنت میں یہ چیز اسی وقت ملے گی جب دنیا میں یہ چیز تم استعمال نہ کرو۔ مثلا شراب حرام ہے نا، شراب اللہ تعالی نے ہم مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ بلکہ اگر شراب پیتا ہوا کوئی پکڑا جائے تو اسے بیٹھا کر کے 80 کوڑے یا بعض روایتوں کے مطابق 40 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، یہ شرابی کی سزا ہے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے فرمایا جنت میں کتنی نہریں ہوں گی بڑی بڑی؟ 4، 4 نہریں ہوں گی، اور اس میں ایک نہر کس کی ہوگی؟ شراب کی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی وہ، ایک لہر کس کی ہے؟ شراب کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالی نے شراب کے متعلق بہت ساری صورتوں میں، جیسے سورۃ الواقعہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جنتیوں کو شراب ملے گی لیکن وختام ہو مسک، سورۃ متففین، ویل للمتففین کے اندر ہے وختام ہو مسک ومزاج ہو میں تسنیم، بڑی خوبیاں اس کی بیان کی گئی ہیں، ویسقون من رحیق مختوم، جنت میں جو شراب ملے گی اس کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو پینے کے بعد نہ تو چکر آئے گا، نہ الٹی ہوگی، نہ سر گھومے گا، اور نہ شرابی کو، جنت میں شراب پینے والے کو کسی قسم کی کوئی بے ہوشی داری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں بیان کر دی، لیکن یہ جنتی شراب اس کو ملے گی جو دنیا کے اندر شراب نہ پیے، یہ شرط ہے۔ ایسے ہی انہی چیزوں میں سے دو چیزیں یہ بھی ہیں، ریشم اور سونا، جس نے دنیا میں پہن لیا ہے وہ جنت کے اس لباس سے محروم ہوگا جنت قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالی نے جنتیوں کے لیے جو لباس رکھا ہے سورہ سب کو اگر ایک طرف مطالعہ کرنے کا موقع نہ لگے تو صرف انسان سورہ رحمان کو پڑھ لے, اسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ریشم کے کپڑے اعلیٰ درجے کے مختلف قسم کے ریشمی کپڑے ہوں گے, موٹا ہوگا, باریک ہوگا, دویز ہوگا, ہر قسم کی اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, دیکھو یہ ریشم ہے اور یہ سونا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تمہارے اوپر یہاں حرام قرار دیا ہے, یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں, ولانا فی الآخرہ, اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن جنت میں ہوں گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے ریشم ہے اس کا پہننا, ہاں زیادہ سے زیادہ اگر ریشم انسان جیسے اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ رومال ہے, انسان کبھی کوئی کپڑا خریدتا ہے اس میں کچھ ریشم رہتا ہے, تو اگر کپڑا آپ کا کاٹن کا ہے یا کسی اور قسم کا ہے اس میں سے چار انگل کتنا, اگر آپ کے کپڑے کے اندر چار انگل کے برابر, انگل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اگر یہ چار انگل کے برابر ریشم کا کپڑا لگا ہوا ہے اور باقی پورا کپڑا ریشم کا نہیں ہے غیر ریشم کا ہے, تو چار انگل تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہونے والا تھا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ ان کے یہاں سے ان سے لے لیا تھا کہ عائشہ اب یہ ہمیں دے دو. کہتی ہیں کہ اس جبے کو جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میرے پاس آ گیا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے رکھا تھا, تو کہتی ہیں کہ اس کپڑے کا جو آپ کو میں نے خرید حضرت عائشہ جو میں نے آپ کا کپڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو دامن, آگے اور پیچھے دامن. کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کو نکال کر کے دیکھا تو اگلا دامن اور پیچھے ان دونوں میں نبی علیہ السلام کے اس کپڑے کے اندر ریشم کا کپڑا لگا ہوا, یعنی پورا کپڑا آپ کا غیر ریشم تھا لیکن نیچے دونوں کا دامن جو ہوتا وہ ریشم لگا ہوا تھا. تو اسی طرح سے یہ جو انسان قمیض پہنتا ہے تو یہ دونوں کے سائڈ میں جو کنارہ بنا دیا جاتا ہے, تو نبی جس طرح سے آج کیا لگا دیتے ہیں لیس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خرید کر کے عورتیں, اس طرح سے نبی علیہ السلام کے یہ چار حصے جو ہو گئے تھے ایک اگلے دامن کا دوسرا پچھلے دامن کا اور دو ادھر کا, تو نبی علیہ السلام جس طرح سے آج تطریز کر دی جاتی ہے بوٹری کر دی جاتی ہے یا وہاں لیس لگا دیا جاتا ہے, کہتی ہے نبی علیہ السلام کے کپڑے میں اس طرح سے کنارے کنارے ریشم لگا ہوا تھا. تو ان تمام احادیث سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر یہ صاف لفظوں میں وضاحت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ریشم کو حرام قرار دیا ہے لیکن اگر چار انگل کے برابر اپنے کپڑے میں انسان ریشم استعمال کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت اتنی دے رکھی ہے. جس کا طریقہ آپ نے یہ بتایا جو آپ نے استعمال کیا یہ آپ کی قمیض ہے, آپ نے یہ آستین میں تھوڑا سا لگا دیا جیسے شو کے لیے یا خوبصورتی کے لیے زینت کے لیے تھوڑا سا استعمال کر لیا, آپ نے دامن میں لگا لیا کونوں میں لگا لیا یا تھوڑا سا پاکٹ پر لگا دیا تھا, تو اس طرح سے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور اتنا ریشم اگر کوئی مرد استعمال کرنا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. اسی طرح سے سونے کا معاملہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خبردار، آپ نے بڑی سختی کے ساتھ بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، آپ نے فرمایا لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کم سے کم پان دان تو ضرور سونے کا رہتا ہے، چاندی کا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جن کے علاقے میں پان کھایا جاتا ہوگا، جب لوگ بڑے شوقین جاتے ہو جاتے ہیں تو پان دان کو پان دان سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، اور جس میں پتا رکھا رہتا ہے، تو پان دان جو ہوتا تھا وہ تو چاندی کا استعمال کرتے ہی تھے. اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ ولا تأكلوا فی صحائفہما، خبردار سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پانی پیو اور نہ تو سونے اور چاندی کے پیالے میں کھانا کھاؤ. نبی علیہ السلام نے گویا کہ سونے چاندی کے برتن کو کھانے پینے میں استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے. اب وہ چاہے گلاس کے شکل میں ہو یا چمچے کے شکل میں ہو، گلاس کے شکل میں ہو یا چمچے کے شکل میں ہو، پلیٹ کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یا پان دان کے شکل میں ہو یا اور کسی چیز میں لوگ استعمال کرتے ہو، بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساتھ میں خبردار لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ تو پیو، ولا تاکلوا فی صحائفہما، اور ان صحائفہما اور ان کے پیالے اور پلیٹوں میں کھانا بھی نہ کھاؤ. اسی لیے حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا بہترین واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے صحیح کے اندر. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ شام وغیرہ فتح ہو گیا تھا تو ان علاقوں میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کے گورنر تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما. اس علاقے میں ایک بڑا زمیندار تھا بڑے لوگوں میں، تو اس نے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے پیالے بنا رکھا تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک دو مرتبہ روکا، باز نہیں آیا. ایک مرتبہ اس نے ان کی دعوت کر دی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب اس نے دعوت کر دیا اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو بھری مجلس میں اس نے اتنی دلیری کی کہ وہی سونے کے برتن میں پانی بھر کر کے پینے کے لیے دے دیا. پہلے ہی منع کیا کر رہے تھے اور اب اس نے کیا کیا کہ سوچا ہوگا اتنے بڑے مجمع میں انکار تو نہیں کرے گا، مروت تو ہو جائے گی، اور یہ صحابی رسول ہے، اگر خاموشی سے پی بھی لیے تو ہمارے لیے دلیل بن جائے گی، دیکھو اللہ کے رسول کے صحابی پی کے گئے. ان کو غصہ آیا، انہوں نے اٹھایا کھینچ کر کے اس کے منہ پر مار دیا، کہا کہ میں نے تم کو 10 مرتبہ منع کیا تھا اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث تم کو سنائی کہ خبردار لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، خبردار سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھانا نہ پینا. اللہ رسول کے میں نے حدیث تم کو سنائی لیکن اس کے باوجود تم نے ابھی تک استعمال کرنا بند نہیں کیا. یہ کہہ کر کے کھینچ کر کے اس کو مار دیا اور کہا نبی علیہ السلام نے اس قسم کے برتنوں کو کھانے پینے میں استعمال کرنے سے ہمیں منع کر دیا ہے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں کھانے پینے کے علاوہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنے مسند کے اندر، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شاہ ایران کے پاس صحابی رسول کو بھیجا تھا اپنا دعوت نامہ لے کر کے اور مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے، صحابی رسول کے بارے میں جب علم ہوا کہ ایرانی بادشاہ کو جب معلوم پڑا، رومی بادشاہ، روم بھیجا تھا، رومی بادشاہ کو جب معلوم پڑا کہ مسلمانوں کا سفیر آ رہا ہے تو اس رومی بادشاہ نے مسلمان سفیر اور مندوب کے خاطر سونے کی کرسیاں بنوائی تھی. مسلمان جب اپنی عزت اللہ تعالیٰ کیا بنا رکھے نا، ساری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، ساری دنیا اس کی عزت کرے گی. اور مسلمان جب دین کو چھوڑ کر کے اللہ کی نگاہ میں اپنی عزت گھٹا دے گا تو پھر دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو عزت دینے والی نہیں. کیوں؟ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. مسلمانوں کی ساری عزت ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں, اس شریعت کی پابندی کرنے میں. ذرا سوچو, ایک مسلمان مندوب ننگے پیر گیا ہے, پیر میں جوتے نہیں ہیں, جو قمیض پہن رکھی ہے اس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں, اس ظاہری اتنی خستہ حالی کے باوجود روم جیسے سپر پاور کے نزدیک اور اس کی نگاہ میں اس غریب مسلمان کی اتنی قدر قیمت کہ اس نے ان کے استقبال کے لیے بیٹھنے کے لیے سونے کی کرسی بنائی. اب یہ صحابی پہنچے, رومی بادشاہ نے بڑا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ انتظام کر رکھا ہے. یہ چلے گئے اپنا گھوڑا کھچر پکڑے تھے, کھچر ادھر باندھا اور چلے وہاں سے. تو یہ نیزہ جو ہوتا ہے اوپر رکھنے کے بجائے نیچے, اور موٹا موٹا قالین بچھایا, اس کا قالین خراب ہوتا جا رہا ہے. ایسے کرتے ہوئے چلے گئے. وہاں جب آگے پہنچے تو زمین پر بیٹھنے کے بجائے یہ زمین پر بیٹھنے والے ان کو اس نے سونے کی کرسی پہ کہا کہ بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھے, ہاں بیٹھایا ان کو. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ذرا سرک رہا ہے, ذرا بتائیں, وہ نیچے بیٹھنے والے اور کھجور کی گٹھلیوں کا تکیہ استعمال کرنے والے سونے کی کرسی چکنی چٹی میں جب بیٹھتے ہیں, ہاتھ ادھر جاتا ہے اور سرین ادھر سرکتے ہیں اس پر, کیا بلا ہے اتنی چکنی. اٹھے تو ان کو کچھ شک پڑ گیا کہ آخر ہے کیسی جو اتنا زیادہ یہ سرک رہی ہے. تو کھڑے ہو گئے. رومی بادشاہ کہتا ہے, میاں کیا بات ہے, یہ سونے کی کرسی ہے اور آج تک اس کرسی کو کسی نے استعمال نہیں کیا, میں نے صرف تمہارے استقبال اور احترام کے لیے اس کو تیار کیا ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, جب صحابی رسول نے سنا کہ سونے کی کرسی پر ظالم نے ہمیں بیٹھایا اور کہہ رہا ہے کہ عزت دینے کے لیے کرسی اٹھا کر دور پھینکی, کہا خبردار, ہم مسلمان ہیں, اللہ کی قسم ہم سونے کی کرسی پر بیٹھنا اپنی عزت نہیں سمجھتے, ہم نبی کی لائی ہوئی شریعت اور حدیثوں پر عمل کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں, اور ہمارے نبی نے ہمارے ہم لوگوں کو یہ سونا استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس طرح سے بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح سے سونے کی چیزیں, چاہے وہ پینے سونے کے برتن, چاہے کھانے والے ہوں یا پینے والے ہوں یا اور استعمال والے ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو انسان سونے اور چاندی کے برتن میں پیتا ہے یا کھاتا ہے, قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ کا پیالہ ہوگا اور جہنم کے آگ کا کھولتا ہوا پانی ہوگا, اور اس میں اس کو پلانے کے لیے, پینے کے لیے, استعمال کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے جا رہے تھے, اتنے میں ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے آپ سے سلام کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ایک انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے بھائی, یہ بہت بڑی مصیبت ہے, سونے کی انگوٹھی ہے, معلوم ہے کتنی خطرناک چیز ہے سونے کی انگوٹھی. آپ نے پکڑا اور اس کی سونے کی انگوٹھی کھینچ کر کے پھینک دیا. آپ نے فرمایا یا میں دو احدکم, تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا میں سونے کی انگوٹھی پہنے اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے, اس کی صدا میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگ کی انگوٹھی بنا کر کے اس کے ہاتھ میں ڈال دے, تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ یہ وہی سنا کر کے آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی اور آپ آگے چلے گئے. ایسا بہترین زمانہ تھا وہ. جب نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے تو بعض صحابہ کرام نے کہا خود ہو فنتفے, اس کو اٹھا لو اور لے جانا, اس سے فائدہ اٹھانا, اٹھاؤ اور لے جاؤ, فائدہ اٹھانا, اس کو بیچ ڈالو گے, قیمت ملے گی, بچوں کو دے دینا. صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس چیز کو ناراض ہو کر کے اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھوں سے پھینک دیا اس کو اب میں دوبارہ اٹھانے والا نہیں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا اور اس کو نکال کر کے پھینک دیا. حدیث کے اندر آتا ہے امام ابو داؤد امام ترمذی نسائی کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, چند افراد آئے آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے, ایک نے بیعت کیا, دو نے کیا, تین نے کیا, ایک شخص نے بیعت کرنے کے لیے جب ہاتھ ملایا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تابا جانتے ہیں تابے کی انگوٹھی ہے. آپ نے فرمایا اس کو نکال پھینکو, فَإِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ. سوچو تانبے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے, آپ نے فرمایا الکے اس کو پھینک دو, اللہ کی قسم بت پرستی کی بو ہمیں تمہارے اس انگوٹھی سے آ رہی ہے, نکال کے پھینکو. نکال کر کے پھینک دیا چلا گیا. پہننے کا عادی تھا, ایک انسان اگر کوئی چیز ہاتھ میں استعمال کرتا ہے اور اس کو نکال دیا جائے تو بڑی الجھن سے ہوتی ہے. چلا گیا وہ ایک جگہ انگوٹھی لوہے کی مل گئی, لوہے کی پہن کر کے آیا. اب بڑا خوش تھا کہ تانبے کی پھینک دیا ہے لوہے کی مل گئی. آپ نے دیکھا تو فرمایا پھینک دو اس کو, فإنها من حلية أهل النار, یہ جہنمیوں کا زیور تمہارے ہاتھ میں کہاں آ گیا. کیوں؟ قیامت کے دن جہنمیوں کو لوہے ہی کی زنجیر ہوگی اور لوہے ہی کے کڑے ہوں گے جس کے اندر جکڑ کر کے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. چلو بھائی وہ پھر گیا بیچارہ, اس کو پھینک دیا. تھوڑی دیر میں گیا تو اب کی اس نے چاندی کی انگوٹھی پہنی, سوچا کہ تانبے کی پھینک دیا اور ہم نے لوہا کے بھی اللہ کے رسول نے بتایا جہنمیوں کا یہ زیور ہے. اب چلتے ہیں سونے کا پہن, سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آیا. جب سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھینکو اس کو, فإنها حلية أهل الجنة, یہ تو جنتیوں کا لباس ہے اور جنت میں جانے کے پہلے پہلے کو تم اس کو استعمال کر لے رہے ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھینک دو اس کو, فإنها حلية أهل الجنة, لوہے کی انگوٹھی پہنا تو آپ نے فرمایا فإنها حلية أهل النار, یہ جہنمیوں کا زیور ہے, اور جب سونے کا پہن کر کے آیا تو آپ نے فرمایا اس کو بھی نکال پھینکو, فإنها حلية أهل الجنة, یہ تو جنتیوں کا لباس ہے زیور ہے اور ابھی تم جنت میں نہیں گئے, یہاں اس کو نکال دو. اب عاجز آ گئے اللہ سے پھر کیا پہنے. کیوں میں نے کہا کسی چیز کے پہننے کی عادت بری ہے تو پریشانی الجھن ہوتی نکال دینے کے بعد, پھر کس کا کیا چیز پہنے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں انگوٹھی پہننی ہے تو آپ نے مدعا بیان کی ایک ہلکی سے انگوٹھی آپ چاندی کی بنا لیں. کس کی بنا لیں؟ چاندی کی. پتہ یہ چل گیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے نہ تو تانبے کی انگوٹھی, لیکن تانبے کی انگوٹھی کا تانبے کا کڑا ہی رہتا ہے اور وہ بھی کسی نے کہہ دیا اس کو پہن لو گے تو 70 بیماریاں تمہاری ختم, تب تو پکا ہی ہو گیا. اب 70 بیماری کو دور کرنے کے لیے ذرا سوچو, دنیا کے سارے ڈاکٹر تو ایک بیماری دور نہ کر سکے اور وہ کڑا جو ہے وہ تانبے کا 70 بیماریاں ہماری دور کر رہا ہے. یہ وہی جاہلیت کی رسم تھی. اگر کوئی انسان انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اجازت ہے ایک ہلکی سے معمولی سے چاندی کی انگوٹھی بنا لے. سونے کی انگوٹھی پہننا کسی بھی صورت سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں, الا یہ کہ اگر تھوڑا سا معمولی سا سونا کہیں استعمال میں آ گیا کسی بڑی چیز میں, جیسے ریشم کے بارے میں اسلام نے اجازت دیا ہے, تو ایسے ہی سونے کے متعلق بھی جائز ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ ٹوٹا ہوا تھا, ایک پیالہ ٹوٹ گیا, آپ کا پیالہ ٹوٹ گیا, تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس پیالے کو آپ نے چاندی کے تار سے باندھ دیا. اور بعض اوقات میں سونے کا آج کے اسلام سے ویلڈنگ کر دینا, ہاں ویلڈنگ کر دیا, یہ اس زمانے کا دستور تھا ویلڈنگ کر دیا. ایک صحابی تھے ان کے دانت میں تھوڑی سی تکلیف تھی تو دانت کو چاندی سونے کے تار سے باندھ دیا گیا. آج چاندی استعمال کر دی جاتی ہے. اگر اس قسم کی چیزیں معمولی سے ضرورت کے تحت کہیں چاندی سونا استعمال کرنے کی نوبت آ جائے تو بحمد اللہ اس میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلا ضرورت اگر استعمال کیا گیا سونا ہو یا ریشم ہو تو میرے بھائیو اس کی وعید سن لیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک حدیث طویل ہے, آپ نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَادِفَ وَالْخَمَرْ. آپ نے ارشاد فرمایا میرے امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو چار حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال بنا لیں گے. نمبر ایک آپ فرماتے ہیں یستحلون الحر, زنا اور فحشکاری کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. نمبر دو والحریرا, ریشم کا لباس اپنے لیے حلال کر لیں گے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنے لیے والمعازف, گانے بجانے کے آلات کو بھی وہ اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے. یہ ساری چیزیں حرام ہوگی لیکن اپنے لیے وہ حلال بنا لیں گے, چاہے کسی ہیلے بہانے سے یا معمولی سے اپنا عذر و مجبوری پیش کر کے. لیکن یہ چار قسم کی حرام چیزیں ہوں گی جس میں آپ نے ساتھ فرمایا زنا ہے, اسی طرح سے ریشم ہے, سونا ہے اور شراب ہے, یا بعض روایتوں میں گانے بجانے کے آلات ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ان حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے, یہاں تک کہ ایک دن اٹھیں گے صحیح بخاری کی روایت اور اٹھ کر کے چلے جائیں گے اپنے دوست احباب اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی پہاڑ کی دامن میں جائیں گے, وہاں وہ دو چار دن وہاں خیمہ لگا کر کے وہاں ٹھہرنا چاہیں گے, وہاں مقیم ہونا چاہیں گے, لیکن وہاں سائے کا انتظام نہیں ہوگا تو الا جنب علم علم, کوئی پہاڑ ہوگا اس پہاڑ کے دامن میں سایہ دیکھ کر کے خیمہ لگا کے بیٹھ جائیں گے. اب کوئی بیچنے والا آئے گا, کوئی چیز بیچنے والا, تو اس سے کہیں گے خرید لیں گے اور کہیں گے کل ہم رہیں گے پھر آنا تم کل. بیچنے والے جیسے پفکی بیچنے جا رہا ہے, بیپسی کا لبا, آئس کریم بک رہی ہے, کھلونے بک رہے, ہوتا نا ایسے جہاں لوگ تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں کھیل کود کے لیے, وہاں یہ سارے سامان مل جاتے ہیں. الا جنب علم, ایک پہاڑ کی دامن میں وہ مقیم ہوں گے, خیمہ لگا لیں گے اور کھاتے پیتے رہیں گے, شراب پیئیں گے, ریشمی لباس پہنیں گے, گانے بجانے کا پروگرام ہوگا, ناچ ہوتی ہوگی وہاں. آپ ارشاد فرماتے ہیں بیچنے والا آئے گا کھانے پینے کی چیزیں کھلونا بیچنے کے لیے, اس سے لوگ خرید لیں گے اور کہیں گے ہم ابھی دو تین دن اور یہاں قیام کریں گے کل پھر آنا. وہ بیچنے والا بھی خوب اچھا سوچتا ہے, اچھے کسٹمر ملے ہوئے ہیں, آئے گا بیچارہ بازار میں خوب سامان خریدے گا, لیکن پہاڑ کے دامن میں جو خیمہ لگا کر کے لوگ وہاں اپنا جشن منا رہے تھے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کھائیں گے پیئیں گے شراب پیئیں گے ناچ گانے کریں گے کھیل کود کر کے, جب بالکل تھک جائیں گے تو اپنے خیمے میں لیٹنے کے لیے سونے کے لیے لیٹ جائیں گے, جب وہ لیٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر کے کیوں انہوں نے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ اوپر سے پہاڑ کی چٹان کو حکم دے گا, پہاڑ کی چٹان آئے گی اور جتنے لوگ وہاں لیٹے تھے سب کو دبا کے مار ڈالیں گے, کوئی ایک انسان اس میں سے بچنے والا نہیں رہ جائے گا. ہاں یہ تو دب گئے, لیکن جس گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے اس گاؤں میں سبھی وہی کرنے والے ہیں, تو جو لوگ گاؤں چھوڑ کر کے پہاڑ کے دامن میں گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو تو چٹان گرا کر کے ہلا کو برباد کر دیا، جو باقی رہ گئے ہیں گاؤں کے اندر ان کا کام یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھیوں کے اوپر پہاڑ کی چٹان گری اور تباہ برباد ہو گئے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھا، برائیوں کو برائی نہ سمجھی، اسی لیے انہوں نے توبہ بھی نہ کیا. اب یہ بچے لوگ جو رہ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مر گئے ختم، اور اس گاؤں کے جو لوگ باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں مست کر دے گا. یہ ہے حرام چیزوں کو حلال کرنے کا انجام، جس میں دو چیزیں حرام چل رہی تھی، کیا؟ ایک ریشم اور دوسرا سونا. مردوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دے رکھا ہے، یہ حرام چیزیں جب لوگ عام طور پر کرنے لگے حلال کی طرح تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کو بچائے. آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ بچے رہ جائیں گے اللہ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا. اب تبدیل کر دینے کا دو معنی ہے، صورت ہی اللہ تعالیٰ بدل دے، صورت ہی بدل دے، اور اگر صورت نہ بدلے تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ کبھی انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، ان کا دل، ان کی فطرت، ان کی پسند اب کیسی ہو جائے. جیسے خنزیر، خنزیر کی پسند کیا ہے؟ گندگی، غلاظت، بے حیائی، یہی ہے نا. اس قوم میں اللہ تعالیٰ بے حیائی اور گندگی پیدا کر دے، یہی خنزیروں کی شکل، خنزیروں کی طبیعت بن گئی، ان کی فطرت بن گئی، یہی چیز ہوتی ہے انسان. اللہ کے رسول ایسا سا فرماتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر میں بدلے گا اور یا تو ان کو بندر میں تبدیل کر دے گا. یہ میرے بھائیو یہ بڑی عجیب و غریب سے چیزیں ہیں. ہمیں ان دونوں گناہوں سے، یا ریشم اللہ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا اس سے بھی بچنا چاہیے، اور سونا جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے سونے کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے، چاہے انگوٹھی کے شکل میں ہو جائے یا کان کی بالیاں. یہ سارے لباس عورتوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حلال کیا ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہر قسم کے محرمات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. آج یہ چند سوال آئے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ اگلے جمعرات کو، کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ ربیع الاول. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو یہ عید میلاد کے متعلق کیا کہہ رہے آپ لوگ، راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ کتنی مٹھائی لے کے آئیں آپ؟ ہاں انشاءاللہ اگلے جمعرات کو عید میلاد کے متعلق درس ہوگا. اللہ تعالیٰ حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عید میلاد پر انشاءاللہ اگلے جمعرات کو. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، بہت صحیح بات کہی، ہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب نے یاد دہانی کرائی، اور ایسے ہی سونے چاندی کے متعلق اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو یاد دلا دیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال، اور جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے بیٹھا ہوا ہے بچہ، کبھی اس سے بھی چھوٹا بچہ، بچوں کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پیدائشی بچے ہوں، لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی ہو اس کے لیے تو حلال کیا ہے، لیکن لڑکا ہونا چاہیے. لڑکے کے لیے جو نابالغ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے کہ حرام؟ تو بس ایک حدیث سنا دیں، اس کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور دیگر محدثین نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک ان کا بچہ آیا، اور بچہ چھوٹا سا تھا، اس کی ماں نے قمیص پہنایا اور روانہ کر دیا. بچہ بڑی تیزی کے ساتھ بھگتا ہوا اپنے والد کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد سیدھے ان کے گود میں بیٹھ گیا. جب ان کے گود میں بیٹھ گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے نے قمیض جو پہنا ہے وہ ریشم کا ہے. کس کا ہے؟ ریشم کا قمیض پہنا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جب دیکھا کہ ریشم کی قمیض پہنا ہوا ہے, اس کو پھاڑ دیا اور پھینک دیا زمین پر پھاڑ کر کے, اور کہا کہ البست کا امو, اچھا یہ تمہاری ماں نے تم کو پہنایا ہوگا, اور یہ پھٹا ہوا قمیض لو اب لے جا کر کے اپنی ماں کو دے دو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح سے اور دیگر اہل علم جو ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے مردوں کے لیے حرام ہے ویسے ہی بچوں کو بھی نہ پہنایا جائے. اب گناہ ملے گا کہ نہیں دوسری بات ہے, کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ بچوں جو حرام بڑے ہونے کے بعد جو چیز حرام ہے اس کو بچپنے ہی سے نہ پہنایا جائے تاکہ نہ پہننے کی تربیت بچے کو ہو جائے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند عورتیں ملنے کے لیے آئیں. جب چند عورتیں ملنے کے لیے آئیں تو ایک عورت اپنی گود میں چھوٹا سا اپنا لاڈلا بیٹا لے کر کے آئی ہیں, اور اس بیٹے کا بال اس طرح سے کٹا ہوا ہے, کنارے کنارے بال کاٹ دیا گیا اور بیچ میں بال تین قسم کا ہے. کتنے قسم کا؟ تین قسم کا کٹتا ہے. ایک تو اسرے والا, اسرے والا سب صاف, ورنہ تین قسم کے بال کاٹے جاتے ہیں. نمبر ایک مشین چلائے یا کینچی چلائے پورا صاف ہو جاتا ہے, پورا صاف یہاں کا وہاں کا سب, ایک بال تو ہے. دوسرا بال یہ ہے کہ پورا باقی رکھے, کنارے کنارے تھوڑا سا دو انچ کاٹ دے. تو ہندوؤں کا ہے. کس کا؟ یہ جو سب کاٹ کر کے بیچ میں تھوڑا سا رکھ دیا, وہ کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا. کسی دیوی دیوتا کے نام اتنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ پورے سر کے بال کو رہے بس یہاں یہاں کاٹ دیا جائے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ یہ پورے سر کا رہے, یہ کنارے کنارے کاٹ, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور یہ پورے سر کا بال کاٹ دینا چھوٹا ہو یا اس طرح سے کاٹ دینا, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب چند عورتیں آئی تو ان میں ایک عورت کے گود میں بچہ تھا, اس نے اپنے بچے کے بال کو ایسے ہی کاٹا ہے. پورے سر کے بال کو تو چھوڑ دیا, کنارے کنارے کا اس نے کاٹ کے چھوٹا کر دیا. کس کا بال تھا؟ یہود نصارہ کا. جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بچے کے بال کٹے ہوئے ہیں, گرج کہیں غصے میں آئی اور کہتے اخرجو انی ہاتھ یہودیتا, میرے گھر میں یہودیت داخل کیسے ہوئی, میرے گھر سے اس یہودیت کو نکال بگاؤ. تو جو چیز بڑے ہونے کے بعد بچوں کے لیے حرام ہے, اللہ کے چڈی نہ پہنے بھائی, چھوٹا سا بچہ ہے, بڑا چڈی پہنے حرام ہے اور چھوٹا سا بچہ چڈی پہلے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں کھانے پینے پہننے کی جو ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے. بڑا ہو اس کے لیے بھی حرام اور چھوٹا ہے اس کو بھی, اس سے بچایا جائے, اس کو نہ پہنایا جائے. جی سونے کا دانت. اچھا اچھا بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عورت کا دانت گر گیا ہے, ان کے یہاں عورتیں ہو سکتا مرد بھی لگاتے ہوں, تو ایسے موقع پر کوئی عورت بسا اوقات کھانے پینے کے لیے مجبوری جو رہتی تو ایک کوئی عورت سونے کی کا دانت یا چاندی کا دانت لگا لیتی ہے, اس کے استعمال میں آتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں نا. شروع میں میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دے رکھی تھی. صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے دانتوں میں سونے کے تار باندھنے کا ثبوت ملتا ہے. تو بہرحال اگر کسی کا دانت غائب ہو گیا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, چاندی کا یا سونے کے ایک دانت لگا لے تو اس کے ہم کوئی حرج تو نہیں سمجھتے, لیکن اس زمانے میں سونے یا چاندی کے دانت لگانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ جس طرح سے اس کے دانت غائب ہوئے تھے ویسے ہی تقریباً دانت آج ڈاکٹر فٹ کر دیتا ہے. گویا کہ اب سونے یا چاندی کے دانت لگانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی, اس لیے نہیں لگانا چاہیے. ہاں اگر دانت میں آج بھی وہ چاندی کے یا سونے کے تار سے باندھنے کی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداقع کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں بھائی پوچھ رہے ہیں سونے کی گھڑی تو میں سمجھتا ہوں سونے کی گھڑی نہیں آتی ہے, اس میں سونے کا کچھ حصہ رہتا ہوگا کہیں, سونے کا کچھ حصہ. ہاں اگر گھڑی ہم پہن رہے ہیں اس میں سونے کی نہیں ہے, جتنے پردے ہیں اس میں تقریباً 75-80-90% سارے پردے کس کے ہیں؟ کسی اور چیز کے ہیں. اور اس میں 5% اگر کہیں سونا لگ گیا ہے تو اس میں کوئی مذاق کوئی حرج نہیں ہوگا, چونکہ میں نے کہا نبی علیہ السلام جو قمیض پہنتے تھے نیچے اور اوپر لگے سونے کے. سلک میرے خیال سے الگ چیز ہے, گرچہ ریشم کو بھی عربی میں انگلش میں سلک ہی کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے جنس دونوں کی الگ الگ ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ جی یہ اگر ریشم سمجھ میں نہ آئے تو رولا پر ایک بنارسی کپڑوں کی ساڑی اور کیا کہتے ہیں ان کے جو ریشمی لباس ہوتا ہے وہاں ہیں, آپ چلے جائیں وہ دیکھ لیں. یہ سلک بوسکی کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں, پالیسٹر کو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی. تو اصل میں وہ حریر جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے, اسی لیے آج بھی مارکیٹ میں جائیں گے تو سب سے قیمتی کپڑا جو ملے گا وہ کیا؟ سلک. تو یہ الگ چیز ہے, یہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ایک ٹائی میں فی نفس ہی ٹائی کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹائی کی میں حرج ہے کہ نہیں؟ تو پاکستان کے جو کرسچن مسلمان ہوں گے کیا نام ہے ان کا, عبداللہ, ان کی کیسز سن لینی چاہیے اور ان کی کتاب لے کر کے پڑھ لو. میرے خیال ٹائی کا مسئلہ بالکل, چونکہ وہ ادھر سے نکلے ہوئے ہیں ٹائی کے. ہم بتائیں گے کہ ہاں ٹائی نہیں پہننا چاہیے, انگریزوں کی مشابہت ہے تو آپ کہتے نہیں انگریزوں کا لباس نہیں, ہم ثابت کر دیں گے کہ مسلمانوں کا لباس ہے. اس لیے کہا اہل البیت ادرا بمافی اہل البیت, صاحب خانہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے. وہ کرسچن سے مسلمان ہوئے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہاں کرسچن اس کو باندھتا ہے تو کیوں باندھتا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ ہم باہر والے ہیں وہ اندر والے. میرے خیال سے ان سے بہتر تحقیق اس سلسلے میں ذرا کم ہی لوگوں کی ہوگی. چلو یہ دو سوال ہیں, کالا رنگ بال میں لگانے کا کیا حکم ہے اور دوسرے رنگ جیسے بلو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کالا رنگ میرا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, کالا کرنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا, کالا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کالے کے علاوہ جس کلر میں آپ چاہیں اپنا رنگ بدل دیں لیکن کالا نہ کریں. سفید بالوں کو کالا نہ کریں, آپ اس کے نہ ہو کوئی رنگ لگا لیں. مہندی بھی کالی ہی ہوتی ہے, مہندی دو قسم کی آتی ہے, کالا کرنے والی اور ہاں. اسی لیے بہرحال کالیا لگا کر کے کالا نہ کیا جائے, گرچہ بعض اہل علم زیادہ دیتے ہیں کہ کسی کو اپنی جوانی ظاہر کرنا ہو کہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, یہ تو دھوکہ ہے. ہاں وہ کیا چیز ہے؟ نقلی بال مرد کی عورت نہیں لگانا چاہیے. لان اللہ الواصلہ والمستوصلہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب النکاح میں ایک حدیث نقل کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ نے شادی کی, اپنی بیٹی کی شادی کر دی, تو کسی بیماری کی وجہ سے دلہن کے جو بیٹی تھی اس کے سر کے بال گر گئے تھے. سسرال گئی، سسرال والوں نے دیکھا، اس کے شوہر نے دیکھا، ساس نے دیکھا، تو ان لوگوں نے، سسرال والوں نے لڑکی کو مجبور کیا، کہا بھائی تمہارے سر کے بال ختم ہو گئے ہیں، نقلی بال لگا لو، یہ تمہارے حسن جمال میں کافی فرق ہے۔ وہ دلہن اپنے گھر آئی، اپنی والدہ سے بتائی، کہنے لگی کہ میرے شوہر اور میری ساس، میرے سسرے، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اس سر کے بال جو بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بال بازار سے خرید کے لگا لو نقلی بال۔ تو وہ عورت اپنی بیٹی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئی، آپ میں خبردار، لعن اللہ الواسرۃ والمستوسرۃ، اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو بال جوڑتی ہے، اور اس پر بھی لعنت جو اس کی مدد کرتی ہے، دونوں پر۔ آپ نے فرمایا خبردار، اس معاملے میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی، سمجھ گئے نا؟ تو یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ہی نہیں ہے۔ اور مرد جو لوگ جو لگاتے ہیں، ایک تو باہر سے لگانا وہ بھی، اور میں نے سنا ہے کہ آج کرو باقاعدہ سنا، ہاں کچھ سوراخ پودے لگاتے ہیں، بہرحال وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور ہے ذرا مسئلہ کیا، ہاں ٹیڑھا نہیں لگانا چاہیے۔ تو کالا کلر کرنے سے، احادیث میں قول راجح یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کالا کلر کرنے سے بچے، باقی اور جس رنگ میں چاہے اپنے بالوں کو رنگ لے، بشرطے کہ وہ رنگ نہ ہو جو رنگ کسی غیر قوم کا شعار بنا ہوا ہو۔ چلے، یہ ہے بازو کے بانگرے، بازو کے بغیر، دیکھے بھائی شاید کیا، ہاں ہندی پڑھ سنا، پڑھ کے سنا، ٹی وی پر اسلامی پروگرام دیکھنا کیسا ہے، مثلا جہاد کی کیسے تقاریر، تاریخ، وضو کے بغیر، ہاں لاؤ، ٹھیک ہے، وضو کے بغیر سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک سجدے شکرانہ ہے، کیا ہے؟ سجدے شکرانہ۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی خوشی کی خبر آئی، وضو نہیں ہے، اگر ویسے ہی اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا چاہے تو جائز ہے کہ ناجائز؟ تو سجدے شکرانہ وغیرہ جو ہے اس کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، لیکن نماز کا سجدہ ہے وہ تو بغیر وضو کے نہیں، سجدے تلاوت ہے، زیادہ اہم میرے خیال سجدے تلاوت ہوگا۔ سجدے تلاوت جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ائمہ اکرام کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں سجدے تلاوت کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اگر سجدے والی آیت آ گئی اسی وقت سجدہ کر لے تو اس میں کوئی مداقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ اور اگر سجدے کو، سجدے تلاوت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے اور بعد میں وضو کر کے سجدہ کیا جائے، جب بھی کوئی مداقہ، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بغیر وضو کے اللہ تعالی کا نام لینا بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو سجدہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر لے تو بہتر اور افضل ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں نہیں، انسان زبانی یاد کرا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں۔